سمن پروگرام دین و زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمن آج کے پروگرام میں بھی ہم واقع معراج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج اور حدیث معراج کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہ حدیث جو ایک گفتگو کے دو پہلوؤں پر دلالت کرتی ہے، درحقیقت عام طور پر معنوی اور اخلاقی گفتگو چاہے اسلام میں ہو یا دوسرے ادیان ابراہیمی میں یا دوسرے عرفانی مکاتب فکر میں ہو، وہ ایک ہی پہلو پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک جانب مربی اور روحانی پیشوا گفتگو کرتا ہے اور دوسری جانب سالک کا فریضہ ہے کہ وہ اس گفتگو کو غور سے سنے اور کوئی سوال و جواب اور مزید وضاحت کا مطالبہ کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہو۔ تعلیم کا یہ طریقہ دینی اور غیر دینی عرفانی سنتوں میں آج بھی موجود اور مشہور و مقبول ہے، لیکن جو چیز حدیث معراج میں توجہ کا باعث ہے وہ گفتگو کا دو طرفہ ہونا ہے۔ معراج میں خداوند عالم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بہت زیادہ اہم اور سبق آموز ہے، جس کی کم سے کم دلالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور خدا سے قربت ہے، اور اس سے بھی اہم یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم کمالات پر فائز تھے کہ اگر چاہتے تو خداوند عالم سے محب کلام ہوتے اور اس سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا مطالبہ کرتے اور دلنشین جوابات حاصل کرتے۔ یہ وہ عظمت و منزلت ہے جو دوسرے انبیاء الہی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل فرمایا کہ خداوند عالم نے شب معراج مجھ سے فرمایا، اے احمد، عبادت کے 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے مال حلال طلب کرنے سے مخصوص ہیں، پس اگر تم نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پاک و پاکیزہ رکھا تو ہمیشہ میری حفاظت اور میری عنایتوں کے زیر سایہ رہو گے۔ خداوند عالم کا یہ کلام اس بات پر تاکید ہے کہ اس کی بندگی و اطاعت بجا لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو۔ انسانوں کا رزق جو اس کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے، اگر خدا کی معصیت اور راہ حرام سے حاصل ہو تو پھر انسان کس طرح سے خدا سے قربت حاصل کرے گا؟ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو سننے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، خدایا، عبادت کی ابتدا کیا ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، عبادت کی ابتدا خاموشی اور روزہ ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت پروردگار میں پہلا مرحلہ خاموشی اور روزہ داری ہے۔ خداوند عالم کی بندگی اور اطاعت کی راہ میں ابتدا کے یہ دونوں اقدام انسان کے مرحلہ کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جس وقت تک انسان کی زبان آزاد ہے اور بری اور وہ بیہودہ باتیں کرنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، اس وقت تک وہ بندگی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، لہذا اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کے پیٹ کا بھی یہی حال ہے، اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق جو چیز بھی چاہے کھا لے اور کھانے پینے میں کوئی رعایت نہ کرے تو وہ حیوان کی طرح سے ہو جائے گا کہ جو صرف اپنے کھانے پینے پر توجہ رکھتا ہے اور صرف اسی پر اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مطالب کی مزید وضاحت کے لیے خداوند عالم سے روزے کے ثمرات و نتائج کے بارے میں سوال کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، خدایا روزے کے ثمرات و فوائد کیا ہیں؟ خداوند عالم جواب میں فرماتا ہے، روزے کا ثمرہ حکمت ہے، اور حکمت کا ثمرہ معرفت، اور معرفت کا ثمرہ یقین ہے۔ یقین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پر توجہ کرتے ہیں جو آپ نے ابو بصیر سے فرمایا ہے، اے ابو محمد، اسلام کے درجات ہیں اور ایمان اسلام کے درجوں سے ایک درجہ بلند ہے، تقوی ایمان سے بھی ایک درجہ بلند ہے، اور یقین تقوی سے بھی ایک درجہ بلند ہے۔ لوگوں کو یقین سے کم کوئی چیز نہیں دی گئی ہے، اور بے شک تم لوگ اسلام کے سب سے کم تر مقام سے ہی وابستہ ہو، دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یقین کا مرحلہ اسلام و ایمان اور تقویٰ کے مراحل کے بعد آتا ہے، اور جو شخص ان بلند و بالا مراحل کو طے کر لے گا وہ یقین کی منزل پر فائز ہو جائے گا۔ البتہ یہ خداوند عالم کی جانب سے اہم عنایتوں کا شاہد ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام یقین و ایمان کے بارے میں ایک حدیث میں فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ایمان کو چار بنیادوں پر استوار کیا ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ یقین کے بھی چار شعبے ہیں، ہوشیاری اور زیرکی، حقائق تک پہنچنا، عبرت شناسی اور بزرگوں کی سیرت۔ پس جو شخص ہوشیار ہوگا وہ حقیقت شناس ہوگا، اور جو حقائق تک پہنچ گیا وہ عبرت شناس بن گیا، اور جو عبرت شناس بن گیا وہ سنت و روش کو بہترین انداز سے درک کر لے گا، اور جو بھی سنت کی معرفت حاصل کر لے گا اس کی مثال ایسی ہے گویا وہ گزشتہ قوموں کے ساتھ تھا، اور جو طریقہ صحیح ہے اس سے ہدایت پا گیا ہے، اور وہی خدا ہے جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جس کو نجات عطا کی ہے اسے اپنی اطاعت کی وجہ سے عطا کی ہے۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے انسان کا معدہ سنگین ہو جاتا ہے، اور یہی چیز انسان سے اس کی قوت و طاقت اور سوچنے سمجھنے کی قوت کو سلب کر لیتی ہے۔ حفظان صحت کی تاکید ہے کہ انسان کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی بھی فکری کام نہ کرے، کیونکہ غذا کو ہضم کرنے کے لیے خون معدے کے اطراف میں جمع ہو جاتا ہے، لہذا اگر انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس وقت دماغ کو کام کرنے کے لیے بہت زیادہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان دونوں کا ایک ساتھ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ زیادہ کھانے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، مثال کے طور پر جس وقت انسان کی پوری توجہ کھانے پینے کی لذت پر مرکوز ہو جاتی ہے اس وقت اس کی تمام تر توجہ مادیات کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، اور چونکہ عمدہ غذا کی آمادگی کے لیے تلاش و دستجو کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور پہلے سے اس کے لیے مقدمات فراہم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مادی چیزوں میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے اور مانوی امور سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے فرمایا، معمول سے زیادہ کھانا نہ کھاؤ، جان لو کہ جو بھی معمول سے زیادہ کھانا کھائے گا اس کو بہت زیادہ نیند آئے گی، اور جو زیادہ سوئے گا وہ نمازیں کم پڑھے گا، اور جو نمازیں کم پڑھے گا اس کا نام غافلین میں لکھا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اپنے ایک حکیمانہ کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، زندگی کو کھانے کے لیے طلب نہ کرو بلکہ کھانے کو زندگی کے لیے طلب کرو۔